الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلہ نقشبندیہ کا سلوک تین حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ ہے لطائف پر اللہ کے نام کا ذکر کرنا، اس کو ذکر اسم ذات کہتے ہیں کہ میرا دل اللہ 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 یہ دل کہہ رہا ہے. پہلے لطیفے میں، دوسرے میں، حتیٰ کہ ساتوں لطیفوں میں ذکر اسم ذات کیا جاتا ہے، اس سے انوار و برکات آتے ہیں. اللہ رب العزت کا نام بڑی برکتوں والا، آپ نے پڑھا ہے کہ سبحان اللہ پڑھنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے، الحمدللہ کہنے سے پورا میزان بھر جاتا ہے. تو یہ اتنے وزنی کلمات ہیں، اور جو کلمہ طیبہ ہے اس سے بھی زیادہ وزنی ہے. اس لیے 99 دفتر گناہوں کے ایک طرف ہوں گے اور ایک کلمہ طیبہ ایک طرف ہوگا، حدیث بتاقہ، اور وہ بھاری ہو جائے گا. اور ایک چیز کلمے سے بھی بھاری ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں، اللہ. یہ جو اللہ کا نام ہے نا، سبحان اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ وزن اس کا ہے. اتنی برکتیں ہیں کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسرافیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب تم میرے کسی بندے کی زبان سے اللہ کا نام سنو تو سور پھونکنے والے کام کو 40 سال کے لیے مؤخر کر دو. چنانچہ آخری بندہ جب اللہ کا لفظ کہے گا، آخری بندہ، اس کے بھی 40 سال کے بعد قیامت ہوگی. تو مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اندر اتنی قوت ہے کہ قیامت جیسی مصیبت کو یہ 40 سال مؤخر کر دیتا ہے، تو انسان کی زندگی کی مصیبتیں کیا درجہ رکھتی ہیں بھائی. یہ اللہ کا نام ان کو بھی مؤخر کر سکتا ہے سب کو. لیکن یہ اللہ کا نام دل میں اگر سما جائے، اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، اللہ کا نام دل میں چھا جائے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. اور واقعی ماں نماز پڑھ رہی ہو نا نیچے کی منزل پہ، اور اوپر کی منزل پہ اس کے بیٹے کا کوئی نام لے نا، تو ماں کو نماز میں پتہ چل جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو پکارا ہے کسی نے. جہاں محبت ہو وہ نام ایسے بندے کو کھینچتا ہے. تو مومن بھی اسی طرح کھینچتا ہے اللہ کے نام سے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں کہ مومن کون ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جن کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، وجلت قلوبہم، دل گڑ گڑاتے ہیں ان کے، دل مچلتے ہیں ان کے. اللہ اکبر. تو اللہ کا نام سن کے سالک کے اوپر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. ایک صاحب نے مجنو کو دیکھا تھا، بیچارہ اپنے خیالوں میں مست بیٹھا تھا، اس نے بڑا زور سے کہا مجنو مجنو مجنو، مجنو کو پرواہ ہی نہیں. وہ بڑا حیران کہ بھئی یہ عجیب خیالوں میں گم ہے کہ اپنے نام سے بھی یہ متوجہ نہیں ہو رہا. تو اس کے ذہن میں خیال آیا، کہنے لگا ہاں اب مجھے پتہ چلے یہ کیسے متوجہ ہوتا ہے. تو پہلے تو چیخ چیخ کے مجنو مجنو کہہ رہا تھا، ذرا قریب ہو کے اس نے نارمل آواز میں کہا لیلا لیلا، تو مجنو صاحب نے فوراً ادھر توجہ کی. اس لیے کہ اب اس نام کے اندر چاہت تھی، محبت تھی، کشش تھی، اس نے کھینچ لیا اس کو. ایسے مومن کے دل میں جب اللہ کے نام کے، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو اللہ کا نام کہیں سن لیتا ہے نا تو تڑپ جاتا ہے، تڑپتا ہے مومن. یہی کیفیت ہوتی ہے. تو سلوک کا جو پہلا حصہ ہے وہ سات اسفاق اللہ کے نام کے ذکر سے طے ہوتے ہیں، مگر اس کو زبان سے نہیں پڑھنا، اس کو دھیان میں، سوچ میں، کہ دل پڑھ رہا ہے میں سن رہا ہوں. اور پھر اللہ تعالی کی شان کہ بندے کو یہ کیفیت محسوس بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کا اس کو ادراک ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد تحلیل کے سباق ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اور ترقی ہوتی ہے بندے کی، دل منور ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے. کل جیسے احادیث مبارکہ ہم نے پڑھی کہ لا الہ الا اللہ ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، دل کو، سینے کو نور سے بھر دیتا ہے، تو باقی مقامات اس سے طے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے جہاں سے تیسرا طریقہ ذکر شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فکر. فکر کہتے ہیں سوچ کو. ذکر اور چیز ہے، فکر اور چیز ہے، ایک دوسرے سے جدا ہیں. تو یہ جو فکر کے مراقبے ہیں، اس میں انسان نے ذکر نہیں کرنا ہوتا، بس صرف ایک سوچ دل میں رکھ کر بیٹھ جانا ہوتا ہے. انسان کی سوچ اس کے جسم پہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کھانے کی حالت میں اکڑوں بیٹھیں دونوں پاؤں پہ، تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کھانا کھایا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بیت الخلاء میں اگر اکڑوں بیٹھیں تو اسی وقت جسم سے پیشاب پخانے کا اخراج ہوتا ہے. فرق کیا تھا؟ فکر کا فرق تھا، سوچ کا فرق تھا. کھانے پہ سوچ نہیں تھی تو جسم پہ اثرات مرتب نہیں ہوئے، بیت الخلاء میں یہ سوچ تھی، جسم پہ اثرات مرتب ہو گئے. دیکھیں نا، رب کریم نے کوئی اور ویلو تو نہیں نا بنائے انسان کے، سوچ کا ہی معاملہ رکھا ہے نا. تو یہ ریموٹ کنٹرول والو ہے، سوچ آئی اور انسان یورینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر نہیں سوچ ہوتی تو نہیں کرتا. تو سوچ سے جسم کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی نیت آپ لے کے بیٹھ جائیں، اس نیت کے مطابق اللہ کی آپ کے ساتھ معاملہ ہوگا. وہ کیسے؟ دو احادیث ہیں جو ہمارے مشائخ کے پاس سند ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، انا ان ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اب جب ایک بندہ گمان لے کے بیٹھا کہ نور آ رہا ہے، میرے دل میں سما رہا ہے، میرے دل کی ظلمت دھل رہی ہے، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، تو ایک گمان لے کے بیٹھا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائیں گے نا، آخر حدیث تو ہے نا، تو حدیث مبارکہ کی وجہ سے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ ہوگا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے. ابھی تک تو ہم نے اس حدیث پاک کے ظاہر مطلب کو سمجھا کہ جی نفل نمازوں میں بہت ساری نیتوں کو جمع کر لیں گے تو سب کا ثواب مل جائے گا، وہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. مگر مشائخ صوفیہ نے کہا کہ جب مراقبہ کرتے ہوئے سالک کوئی نیت لے کر بیٹھتا ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، اس کو وہی ملتا ہے جو نیت ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے ہر چیز کی بنیاد حدیث مبارکہ سے، قرآن پاک سے نکالی ہے، سبحان اللہ. تو تحلیل کے بعد کا جو سبق ہے وہ فکر کا سبق ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ احدیت. احدیت احد سے ہے، اس میں صرف اسم ذات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، صفات کا، شیونات کا، اعتبارات کا کچھ دھیان نہیں رکھنا ہوتا. تو نیت یوں کرتے ہیں، فیض می آید از ذاتے کے مستجمع جمی صفات و کمال است، و منزہ از ہر نقصان و زوال است، مورد فیض لطیف قلب من است. اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو تمام صفات و کمال کی جامع ہے اور ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے. اور مورد فیض میرے لطیفہ قلب ہے. مورد کہتے ہیں جس پر کہ نور وارد ہو رہا ہو، اس جگہ کو مورد کہتے ہیں. تو یہ فیض کہاں وارد ہو رہا ہے؟ دل کے اوپر وارد ہو رہا ہے. اب بندے نے یہ نیت کی اور بیٹھ گیا، اب آپ مجھے بتائیں کہ نور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ احادیث کیا بتلا رہی ہیں بھائی؟ احادیث پاک کے مطابق، بندے کے گمان کے مطابق اللہ معاملہ کریں گے. جو نیت لے کے بیٹھا، نیت اس کو ملے گی. تو اس فکر کے ذریعے سے سالک کی ترقی شروع ہو جاتی ہے. کیا عجیب شان ہے اللہ کی کہ فقط بندے نے ایک سوچ سوچی اور اس سوچ کے سوچنے سے اس کو نور ملنا شروع ہو گیا. واہ میرے مولا، تیرا کتنا بڑا کرم ہے یہ کہ فقط سوچ اور دھیان کے اوپر ہے. اس لیے یہ جو فکر کا عمل ہے نا، یہ سب سے افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے. چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فضائل ذکر میں قرآن مجید کی آیات پہلے کوٹ کرتے ہیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون افلا تتفکرون کذلک نفضل الآیات لقوم یتفکرون. تو فکر والوں کے لیے قرآن مجید کی آیات ہیں، اور پھر اس کے بعد احادیث بھی ہیں. ان احادیث میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی اسلام میرے ساتھ میرے لحاف میں لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگے ذرینی اتعبد ربی، چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے وضو کیا اور تہجد کی نیت باندھ لی اور رونا شروع کر دیا. اتنی لمبی تہجد تھی کہ جب آپ فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد بلال لانو آگئے فجر کی نماز کے لیے. تو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ نے وعدہ کر دیا، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میرے اوپر یہ آیات اتری ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. سبحان اللہ، یہ آیات اترنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات روتے رہے. چنانچہ اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب جو لوگ سوچتے ہیں، اس سے اللہ جل شانہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی جو لوگ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں، نبی اسلام نے ہمیں منع فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور نہ کرو کیونکہ وہ ورع الورع ہے، سوچ سے بالا تر ہے. سوچ کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے اندر اللہ کی حقیقت کو سما سکے. سنار کے ترازو سے کو حمالیہ بھلا تلتا ہے، اسی طرح انسان کی عقل اللہ کو سمجھنے سے قاصر ہے. فرمایا لیکن مخلوقات میں غور کرو. امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوقات الہیہ میں غور کرنے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک اللہ کی معرفت، دوسرا اللہ کی محبت. غور و فکر سے یہ دو نعمتیں ملتی ہیں. اللہ کی معرفت بھی ملتی ہے کہ انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ کی جب نعمتوں کو دیکھتا ہے تو بندے میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو غور و فکر سے معرفت کا پیدا ہونا، محبت کا پیدا ہونا، یہ اللہ کا احسان ہے. چنانچہ احادیث مبارکہ میں غور و فکر کے جو فضائل ہیں وہ ذرا سن لیجئے. نبی اسلام پر جب یہ آیات اتری، ان فی خلق السماوات والارض، تو یہ آیات سنانے کے بعد آپ نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے. عامر بن قیس عبد قیس فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام سے سنا، ایک سے، دو سے، تین سے نہیں بلکہ اس زیادہ سے سنا، کہ میں نے سے نہیں، دو سے نہیں، تین سے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سے یہ سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور غور و فکر ہے. اب ہمارے لیے تو سند مل گئی نا کہ اتنے صحابہ اگر یہ فرمائیں کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور کیا ہے، تو بھئی اگر مراقبے میں کوئی بیٹھے گا غور و فکر کی نیت سے تو اس کے ایمان کو نور ملے گا، جلا ملے گی، اس کا سینہ منور ہوگا. تو حدیث پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ ایمان کی روشنی اور ایمان کا نور کس میں ہے؟ غور و فکر میں ہے. سبحان اللہ. اور انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے، سنیے گا، انس رضی اللہ عنہ سے یہ نقل کیا گیا، ایک ساعت کا غور ان چیزوں میں 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. اب بتائیں 80 سال کی عبادت لیلۃ القدر والی بات بن گئی نا. سبحان اللہ. بھئی انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، ایک صحابی ہیں، کہ نبی رسام نے فرمایا کہ ایک ساتھ کا غور 80 سال کی عبادت سے افضل ہے. ام دردہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو دردہ کی افضل ترین عبادت کیا تھی، فرمانے لگیں کہ غور و فکر ان کی افضل عبادت تھی. اس کا مطلب یہ کہ جب وہ غور و فکر میں بیٹھتے ہوں گے تو کیسے بیٹھتے ہوں گے؟ اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں. چاہے کھلی آنکھ سے بیٹھیں چاہے بند آنکھ سے بیٹھیں، بیٹھتے تو ہوں گے نا، تو اسی کو تو مراقبہ کہتے ہیں. اب کوئی سوچے جی کہ اس زمانے میں مراقبہ نہیں ہوتا تھا، یہ کدھر سے آ گیا؟ تو بھئی یا تو پھر بندہ جاہل ہے یا پھر متجاہل ہے، ورنہ احادیث تو بتا رہی ہیں، ام دردہ گواہی دے رہی ہیں کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہترین عبادت تھی وہ غور و فکر تھی، وہ مراقبہ تھا. اور ابو ہریرہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک ساعت کا غور فکر 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. تو ایک صحابی نے 60 سال کہا، ایک صحابی نے 80 سال سے بہتر کہا. سبحان اللہ، ایک ساعت کا غور و فکر. تو ہم جو مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ احدیت اس کا نام ہے، تو حقیقت میں اس میں ایک نیت لے کے بیٹھتے ہیں کہ اس ذات والا صفات سے فیض آ رہا ہے، نیت کر کے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ذکر نہیں کرتے. اس 11ویں سبق میں، 10ویں سبق میں ذکر نہیں کرتے کہ جیسے پہلے سبق میں تھا نا کہ اللہ 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 ہو رہی ہے، نہیں، اس سبق میں ذکر نہیں ہے. ذکر تو 7ویں سبق کے ختم ہو گیا، جو ذکر اس میں ذات تھا، اور تحلیل وہ تو 8ویں اور 9ویں میں تھا. اب فکر کے مراقبے ہیں، تو مراقبہ احدیت میں فقط ابتدا میں نیت کرنی ہوتی ہے، پھر خاموش بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے رحمت نور برستا ہے جو سینے کو منور کرتا ہے. اور اللہ کی شان کہ جو نیت بندہ کرے ویسی برکت آتی ہے. مثلا ذات سے فیض آ رہا ہے، صفات سے آ رہا ہے، شیونات سے آ رہا ہے، اللہ اکبر، جو نیت کرے وہیں سے فیض ملتا ہے. اللہ تیری شان بڑی ہے. اور اس میں اتنا فیض ملتا ہے کہ بندے کو استغراق ملتا ہے ذکر میں، اور اس کے اوپر فنائیت کی کیفیت ہو جاتی ہے. لہذا سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا جو 10ویں سبق ہے، یہ فنائے قلبی کا سبق ہے. قلب کی فنائیت یہاں مل جاتی ہے بندے کو. قلب کے اوپر ذکر اتنا غالب آ جاتا ہے کہ وہ بندہ ذکر میں فنا ہو جاتا ہے. اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. تو یہ ایک نمایاں موڑ ہے ہمارے اس سلسلے کا. چنانچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ مختلف لطائف کے اوپر مختلف انوارات ہوتے ہیں. چنانچہ انوارات، یہ مکتوبات معصومیہ دفتر 2، تو خواجہ معصوم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے قول پر قلب کا نور زرد ہوتا ہے. اصل تو اس نور کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ رنگ کیا ہوتا ہے، ہمیں رنگوں سے کیا واسطہ، مقصود تو فائدہ ہے نا، چاہے جو بھی رنگ تھا. لیکن یہ رنگ کیوں ہوتے ہیں؟ رنگ اس طرح کہ جیسے روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں، الگ الگ کریں نا روشنی کے تو 7 رنگ بنتے ہیں، مل کے ایک کلر کہلاتا ہے جو روشنی ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ہر لطیفے کے اوپر الگ رنگ کا نور اترتا ہے، اور وہ سب مل کر پھر شان جامے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ نور روشنی کی طرح ہوتا ہے. تو قلب کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ زرد ہے، جو روح کے اوپر نور اترتا ہے اس کا رنگ سرخ ہے، جو سر پر نور اترتا ہے اس کا رنگ سفید ہے، خفی کے اوپر جو نور اترتا ہے اس کا رنگ سیاہ ہے، اور اخفا کا جو نور ہے وہ سبز ہے. تو یہ مختلف انوار بزرگوں نے کشف کی نظر سے دیکھے اور انہوں نے ان کو قلم بند کیا. کسی کو نظر آئے تو بھی ٹھیک ہے، کچھ بھی نظر نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے کہ نور اترتا ہے لطیفے کے اوپر. چنانچہ ہدایت الطالبین میں شاہ ابو سعید رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مراقبہ احدیت میں جو فیض اترتا ہے وہ انسان کے لطیفہ قلب کے اوپر اترتا ہے، یعنی مورد فیض وہ انسان کا لطیفہ قلب ہے. اور فرماتے ہیں کہ مراقبہ احدیت کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ سے ہے، اس لیے کہ اس میں صفات کا یا شیونات کا کسی اور کا تصور نہیں کرتے، صرف ذات کا کرتے ہیں. اور چونکہ پیچھے اللہ اللہ کا ذکر ہوتا رہا تو وہ اللہ کے ذکر کی فنائیت یہاں حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو کہا کہ اس میں ذکر اس میں ذات کا اختتام یہاں آ کر ہوتا ہے، اس کی تکمیل یہاں آ کر ہوتی ہے. ایک ملفوظ میں حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ احدیت میں صفات کا خیال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ فیض ذات باری تعالی کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے پہلے مراقبہ احدیت کی تلقین ہی کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک اللہ کے مفہوم کا لحاظ رکھنے سے عبارت ہے کہ میں اس پر ایمان لایا ہوں کہ وہ بے مثل اور لاثانی ہے، کمال کی تمام صفات سے موصوف و متصف، اور نقصان و زوال کی تمام صفات سے منزہ اور پاک ہے. یہ بھی حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں فنائیت ملتی ہے اس کو ولایت قلبی کہتے ہیں، بلکہ اس کو ولایت صغرا بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ دائرہ امکان کے اندر سیر ہے. دائرہ امکان کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ جب اسپیس شٹل چلتی ہے تو پہلے تو وہ ہوا کے اندر سفر کرتی ہے. ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں فضا سے نکل کے وہ خلا میں چلی جاتی ہے، تو وہاں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. وہاں پھر اس کا آدھا حصہ گر جاتا ہے، وہ نہیں چاہیے ہوتا، وہ ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. آگے پرواز کے لیے کچھ اور ریکوائرمنٹس ہیں. تو ہمارے اس سلوک میں آپ یوں سمجھیں کہ مراقبہ احدیت سے پہلے پہلے بندہ فضا میں سیر کر رہا تھا، اور مراقبہ احدیت کے بعد پھر خلا میں سیر کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فکر کا، کیونکہ مراقبہ ہے نا، ذکر تو ہے نہیں، ذکر تو ختم ہو گیا، وہ تو لطائف میں تھا اور تحلیل تھا، اب تو فکر سے فیض ملے گا. تو یوں سمجھ لیں کہ مراقبہ احدیت کے بعد سلوک کا رخ ہی دوسرا ہو جاتا ہے. گویا اللہ کا ذکر اور تحلیل کا ذکر یہ لطائف کے اندر استعداد پیدا کرنے کے لیے تھے، اور فکر کا مراقبہ مقصود تھا جس سے کہ نور آنا تھا. مگر جب تک کسی برتن کو صاف نہ کیا جائے، پاک نہ کیا جائے، تو دودھ نہیں نہ ڈالتے. تو اللہ تعالیٰ نے دودھ ڈالنے سے پہلے فرمایا کہ تم اس کو پہلے میرے نام سے منور کرو، کچھ بچ جائے تو رگڑے لگاؤ لا الہ الا اللہ کے، جب چمک جائے تمہارا برتن تو پھر میرے سامنے فقیر بن کر، سائل بن کر نیت کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ میں تو سائل ہوں، اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو تمام صفات اور کمال کی جامع ہے، ہر نقصان اور زوال سے پاک ہے، اور میرے لطیفے قلب پہ فیض آ رہا ہے. تم اپنا کاسہ گدائی میرے سامنے کر کے بیٹھو گے میں پروردگار تمہارے دلوں کو نور سے بھر دوں گا. اس لیے مراقبہ احدیت کے بعد کے جتنے اسباق آگے ہیں دائرہ لا تعین تک وہ سب فکر کے مراقبات ہیں. ذکر کے مراقبات یہاں ختم ہو گئے سات تک، پھر تحلیل کے دو ہو گئے، اب جو فکر شروع ہوئی تو آخر تک فکر ہی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دائم الفکر متواصل الحزن، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ اور فکر مند رہا کرتے تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اتنے انوارات کی بارش ہوتی تھی کہ آپ ان انوارات کے حصول میں کئی مرتبہ گم ہوا کرتے تھے. وہ ایک تعلق جڑا ہوتا تھا، اس لیے تو فرماتے تھے لی ما اللہ وقتن، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہے. اور امام ربانی مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے جو دلیل لی ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لمبی خاموشی غفلت کی خاموشی نہیں ہو سکتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنٹہ خاموش رہیں اور ہم سمجھیں کہ جی غفلت کی خاموشی تھی؟ وہاں تو گناہ کا تصور نہیں، وہ تو معصوم تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی میں عمل تھا کیا؟ وہ فکر کا عمل تھا، غور فکر تھی. اور بلکہ اگر یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں کیا کرتے تھے تو وہ بھی فکر ہی تھی، چونکہ اس وقت نہ قرآن تھا نہ نماز تھی. تو بھئی جب قرآن پاک بھی نہیں تھا اور نماز بھی نہیں تھی تو پھر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے والی بات ہے نا. محققین کے نزدیک نبی علیہ السلام غار حرا میں فکر فرماتے تھے، تفکر تھا، دھیان تھا، سوچ تھا. اور اسی فکر نے تو پھر دل کو ایسا منور کر دیا تھا کہ جیسے شمع جلنے کے قریب ہو گئی تھی. کما سل مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اب اس آیت مبارکہ کا جو تعلق نبی علیہ السلام سے ہے وہ اسی طرح ہی ہے نا، کہ دل ایسا تھا کہ یوزی ولو لم تم سسونار. سبحان اللہ، ابھی آگ نے چھوا تو نہیں تھا لیکن بالکل وہ جلنے کے قریب ہو گئی تھی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت فکر کی وجہ سے تھی. اللہ نے وہ نور عطا فرما دیا تھا. الحمدللہ ہم اگر اپنے مشائخ کے اس راستے پہ نہ آتے، زندگی گزار بیٹھتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ کے ذات سے اس طرح بھی انوارات حاصل کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. یہ تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں پر، مقبول بندوں پر، مخلص بندوں پر راستہ کھول دیا نا کہ دیکھو مجھ سے اگر تم انوارات لینا چاہتے ہو، برکتیں لینا چاہتے ہو تو یہ اس کا طریقہ ہے. تو الحمدللہ اس لیے یہ جو مراقبہ ہے تھوڑی دیر کا، اس کی اہمیت سے واقف ہونا چاہیے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ بھئی ہم نے عدد پورا کرنا ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے، نہیں. اس عدد پورا کرنے میں ہمارا من منور ہوگا، ہمارا من منور ہوگا. اور ایک آخری بات جو آج اہم میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس بندے کے لطیفے کو فنا حاصل نہیں ہوگی، جس بندے کے لطیفے کو فنا حاصل نہیں ہوگی، وہ لطیفہ قیامت کے دن اندھی حالت میں کھڑا ہوگا. من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. اس لیے قیامت کے دن جو اللہ رب العزت کا جو دیدار ہوگا نا، وہ ان آنکھوں سے نہیں ہوگا، ظاہر کی آنکھوں سے، وہ دل کی آنکھ سے ہوگا. اور دل کی آنکھ سے یہ لطائف سارے مراد ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کے سارے لطائف اس وقت بینا ہوں گے نا، اس کو اللہ رب العزت کے جمال کا صحیح لطف نصیب ہوگا. جس کا من ہی اندھا ہے، اندر خامو، اندر اس کے پردے ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. تو اس لیے دنیا میں محنت کر کے ہم اپنے تمام لطائف کو نقطہ فنا تک پہنچا دیں، تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو من کی آنکھیں روشن ہوں. من کا جو ہے نا وہ من منور ہو بندے کا، اور اللہ رب العزت کے دیدار کی صحیح لذت بندے کو حاصل ہو سکے. تو یہ فنائے قلبی پہلا قدم ہے ولایت کا. آگے جو ولایت ہے وہ پھر اس سے اوپر کا مقام ہے. تو کم سے کم اس درجے تک تو بندہ پہنچے نا کہ جہاں نفس کی خباستوں سے جان چھوٹ جائے، جہاں انسان اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کے بندوں میں اس کا نام شمار ہونے لگ جائے. فرمایا نا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر دعویٰ نہیں چلے گا. تو وہ جو عبادی کا زمرہ ہے نا، وہ اس مراقبہ احدیت سے آگے شروع ہوتا ہے. جس نے کام کو اس نقطے تک پہنچا دیا، اب چونکہ اس کے اندر غفلت نہیں ہے، وہ جو تھا نا ولا تکم من الغافلین، اس پر عمل نصیب ہو گیا. اور اس عاجز نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عدم غفلت ابدیت کی طرف پہلا قدم ہے. عدم غفلت ابدیت کی طرف پہلا قدم ہے. تو وہ قدم یہاں آ کے راسخ ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر غفلت نہیں ہوتی بندے کے اندر. یہ فکر کے مراقبے کرنے کے بعد پھر دائمی حضوری نصیب ہو جاتی ہے بندے کو. لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے. اس لیے یہ مراقبہ احدیت ایک موڑ ہے ذکر و سلوک کے راستے میں. یہاں پہلے کے طریقہ کار اور ہیں، اور پھر بعد میں فیوزات حاصل کرنے کے طریقہ کار کچھ اور ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان مراقبات کو پابندی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ بھی عطا فرمائے. ہم کوتا پرواز ہیں، ہمت تھوڑی ہے ہماری، پست پرواز ہیں، لیکن اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے نا، وہ تو نیت کو دیکھتے ہیں نا. تو اگر ہم دل کی برتن کو سیدھا کر کے طلب لے کے بیٹھ جائیں گے تو ہم مجاہدے وہ نہ کر سکے، ریاضتیں وہ نہ کر سکے، مگر رستے تو اسی پہ چلنا چاہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے نا کہ ماں اپنے کمزور بچے پر زیادہ مہربان ہوتی ہے، باپ اپنے کمزور بیٹے پہ زیادہ مہربان ہوتا ہے. آج کے دور میں اس ذکر و سلوک کے راستے پہ چلنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے. سچی بات یہی ہے کہ پہلے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زلیخہ تھی، آج تو ہر یوسف کے لیے دس دس زلیخائیں ہیں. ایسا وقت آ گیا. تو اس وقت میں اس نفسانی گورکھ دھندے سے بچنا اور ان تمام لذتوں سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا کوئی چھوٹی سی قربانی نہیں ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اور اسی پر اللہ تعالی مہربانی فرما دیتے ہیں اور بالآخر بندے کو ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں. تو اس لیے اپنے اسباق کو کر کے، محنت کر کے آگے بڑھائیں، حتیٰ کہ فنائے قلبی تک پہنچ جائے معاملہ. چونکہ فرمایا الفانی لا یردو، کہ فانی لوٹتا نہیں ہے. جس بندے کو مراقبہ احدیت تک کی کیفیتیں صحیح مل گئیں، اب اس کے بھٹکنے پھسلنے کے چانسز نہیں رہتے ہیں، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اور جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس لیے اس نقطے تک تو ضرور پہنچنا چاہیے ہمت کر کے. تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی فناء قلبی عطا فرمائے. یہ ولایت میدان کا پہلا بڑا قدم ہے، اور اس سے اوپر جو ہے وہ پرواز پھر مزید دل کو منور کرنے کی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ گاڑی کے اوپر جو پینٹ ہوتا ہے نا، تو ایک کو کہتے ہیں بیس کوٹ، پھر اس کے اوپر فنش آتی ہے. تو مراقبہ احدیت حقیقت میں قلب کے اوپر بیس کوٹ ہونے کی معنی ہے. اور بیس کوٹ ہونے سے زنگ سے تو بچی جاتی ہے، تو جیسے بیس کوٹ ہونے سے زنگ سے گاڑی بچ گئی، اب یہ دل زنگ سے تو بچ گیا نا. اب اس کے اوپر کے مراقبات ماشاءاللہ، وہ ڈیکو پینٹ ہے ماشاءاللہ، کرتے جائیں چمکاتے جائیں، اپنے مقدر کے مطابق حصہ پاتے جائیں. اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں پر اپنی رحم فرما دے، اور ہمیں اپنی محبت سے اللہ محروم نہ فرمائے. قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالی بخشش کیے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرمائے. خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ کی ایک بات سنا کے بات مکمل کرتا ہوں، کہ حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا، آپ کو ہم ایسا بیٹا عطا کریں گے کہ جو زندگی بھر کبیرہ گناہ نہیں کرے گا، مادرزاد ولی ہوگا، بچپن سے ولایت کا نور لے کے پیدا ہوگا، تو وہ محفوظ ہوگا، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اس الہام کے بعد امام ربانی مجد لسان احمد نے اس بچے کا نام محمد معصوم رکھا، اسی وجہ سے کہ نام ایسا رکھا کہ الہام یہ ہوا تھا کہ آپ کو ایک ہم بیٹا دیں گے جو معصوم ہوگا، کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوگا. اب وہ خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ سے 9 سال کی عمر میں اجازت و خلافت پائی. 9 سال کی عمر کتنی چھوٹی عمر ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. 9 سال کی عمر میں خلافت پائی کن سے؟ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ جیسی ہستی سے. اور پھر اس کے بعد وہ قیوم وقت بنے، اپنے وقت کے روحانی اعتبار سے قیوم کہلوائے، یہ مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کیا. ان کی بات سناتا ہوں. ایک جگہ لکھتے ہیں، اس قابل تو نہیں اللہ سے جنت کی بڑی نعمتیں مانگوں، اس قابل تو نہیں اللہ سے جنت کی بلند نعمتیں مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے اللہ قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لے. اس قابل تو نہیں کہ اللہ سے جنت کی بلند نعمتیں مانگوں، اتنی تمنا ضرور ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن بخشش کیے ہوئے گنہگاروں کی قطار میں مجھے بھی شامل فرما لے. اللہ اکبر کبیرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما، اللہ رحمت کی نظر فرما، محبت کی نظر فرما. آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، کمزور ایک کبھی کے دروازے پر حاضر ہیں، سائل ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہیں، بندے پروردگار کے دروازے پر حاضر ہیں. اے کریم پروردگار، رحمت کی نظر فرما دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے، ہمارے من کو منور فرما دیجئے. اے اللہ، ہم عمر گزار بیٹھے اس دل کے اوپر گناہوں کے ظلمت جمع کرنے میں، حالت تو یہی ہے، دل ہما داغ داغ شو، پمبا کجا کجا نے ہم، یہ دل داغ داغ بنا پڑا ہے، کہاں کہاں اس پہ مرہم رکھی جائے، مگر اللہ آپ اپنی رحمت کی ایک نظر فرما دیجئے، سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، شفا کلی نصیب ہو جائے گی، اللہ دلوں کو شفا عطا فرما دیجئے، اللہ سب لطائف کو نقطۂ فنا تک پہنچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، میرے مولا ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہماری محنتیں کمزور ہیں، ہمارے کام ادھورے ہیں، مگر میرے مولا آپ تو بڑے مہربان ہیں، کرم کر دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرمائیے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآخرها اتقم من النار، اور آخری عشرہ تو آگ سے خلاصی کا ہے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہ ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہوگی، اللہ مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، رمضان کی مبارک راتوں کے صدقے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرما دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.